السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم اس پروگرام میں ہفتے بھر کے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو آئیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر پہلے ایک نظر ڈالیں۔
حجاج بیت اللہ الحرام کے نام قائد انقلاب اسلامی کا پیغام۔ ہندوستان روس اور چین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ اسلام آباد میں پاکستان ڈیولپمنٹ فورم کا اجلاس۔ میانمار کے رہنما آنگ سان سوچی کی رہائی۔ اسرائیل کے سامنے امریکہ کی بے بسی۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahar.tv.ir۔
ناظرین، گزشتہ دنوں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سرزمین مکہ میں جمع ہونے والے لاکھوں فرزندان توحید کے نام ایک پیغام ارسال کیا، جس میں مسلمانوں کی عظمت و سربلندی کی علامت جو ہے وہ فریضہ حج کو قرار دیا گیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی کے پیغام حج کے حوالے سے ایک رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے پیغام حج میں حج کو توحید و معنویت کی علامت اور مسلمانوں کی عزت و وحدت کا راز قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مسلمانوں کی عزت اور اپنی اثر نو شناخت کے عنوان سے حج کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس نقطے پر تاکید فرمائی کہ امت مسلمہ حج کے زمانے میں عالم اسلام کی بے نظیر اور عظیم سرمایہ کی جامع تصویر صحیح طور پر دیکھ سکتی ہے، اور اپنی اثر نو شناخت کا یہ عمل مسلمانوں کو موجودہ دنیا اور مستقبل میں اپنے مناسب مقام کو سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بلا شبہ حج ایک ایسا بے نظیر موقع ہے جو حج میں جلوگر تمام مانوی اور سیاسی ارکان میں موجود حقائق کو عملی جامع پہنانے کے مواقع فراہم کرتا ہے، اور اپنے فرائض و ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی غرض سے صحیح راستے کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو مزید کوشش و ہمت کی دعوت دیتا ہے۔ تیز رفتار عالمی تبدیلیوں کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آج امت مسلمہ کی بیداری کا عمل تیزی سے جاری ہے، اور اس نے اپنے راستے سے بہت سی رکاوٹیں دور کر لی ہیں۔ 30 سال پہلے کا برخلاف آج صہیونی حکومت کوئی ایسی طاقت نہیں جسے شکست نہ دی جا سکتی ہو، اور 2 عشرے پہلے کے برخلاف مشرق وسطی کے فیصلوں میں بلا چون و چرا امریکہ اور مغربی ممالک کی اجارہ داری ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایسے حقائق اور علامات ہیں جو رہبر انقلاب اسلامی کے بقول امت مسلمہ کو روشن مستقبل کی نوید دیتی ہیں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت اور حملوں کے خلاف ملت لبنان اور فلسطین کی پائیداری نے صہیونی حکومت کے کھوکھلے بھرم کو چکنا چور کر دیا، جو ایسی عظیم تبدیلی کی علامت ہے جس نے غاز سے اسرائیل اور امریکہ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آج امریکہ افغانستان میں ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے جو اس نے خود پیدا کیا ہے، اور دنیا میں روز بروز امریکہ کے خلاف دشمنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اسلامی بیداری کی تحریک مزید آگے بڑھ رہی ہے اور اس میں استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ یہ امید افزا تبدیلیاں امت مسلمہ کو یہ نوید دیتی ہیں کہ وہ ہمیشہ سے زیادہ اطمینان کے ساتھ مستقبل کی طرف قدم بڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ماضی کی عبرتوں سے سبق بھی حاصل کرے۔ بلا شبہ ملت فلسطین کی مدد کی ذمہ داری اور اتحاد کی حفاظت اور عراق، کشمیر، پاکستان اور افغانستان کے قوموں کا ساتھ دینا امریکہ اور صہیونی حکومت کے ظلم و جور کے سامنے استقامت اسلامی بیداری کی علامت ہے، لیکن جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے پیغام میں وضاحت کی گئی ہے، اسلامی بیداری کی حفاظت بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کے تحفظ کی سب سے زیادہ ذمہ داری مسلم امہ کے خواص اور اکابرین پر عائد ہوتی ہے۔
ناظرین، گزشتہ دنوں چین کے شہر ووہان میں روس، چین اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ کا سہ فریقی اجلاس ہوا، جس میں عالمی مالیاتی انتظام اور عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا. ساتھ ہی تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے توانائی کی ضمانت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے معاملے پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا. ایشیا کی صورتحال کے تناظر میں ان تینوں ملکوں کے اجلاس کی کتنی اہمیت ہے، اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
روس کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق چین، روس اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے اپنے اجلاس میں ایشیا اور بحر الکاہل کے علاقے میں نئے سیکورٹی سیٹ اپ اور تعاون کے قیام اور کثیر فریقی علاقائی تنظیموں میں تینوں ملکوں کے کردار کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور پائیدار بنانے کے تعلق سے کلیدی مذاکرات انجام دیے. ایک ایسے وقت جب دو اقتصادی فورموں G20 اور APEC کے حالیہ اجلاسوں میں ایشیا کے خطے کو شریک نہیں کیا گیا اور خطے کے باہر کی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کے خدشات اور خواہشات ایشیائی ملکوں کی ترجیحات پر سایہ پھینک رہی ہیں، روس، چین اور ہندوستان جیسے بڑے ملکوں کے مشترکہ اجلاس کو بہت ہی اہم قرار دیا جا رہا ہے. سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ مذکورہ تینوں ملکوں کی سیاسی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر ان کے درمیان پیدا ہونے والی ہم آہنگی شمال مشرقی ایشیا کے علاقے میں امریکہ سمیت تمام بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ میں کمی کا باعث بن سکتی ہے. چین جہاں سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے، وہیں اب وہ اقتصادی لحاظ سے جاپان سے بھی آگے نکل چکا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی طاقت کی حیثیت سے امریکہ کو چیلنج کرنے کے قابل ہو جائے گا. یہ وجہ ہے کہ جنوبی کوریا اور جاپان میں ہونے والے دو اقتصادی فورموں کے حالیہ اجلاس میں چین کو مغربی ملکوں اور امریکہ کی جانب سے زبردست دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس پس منظر میں اکثر سیاسی تجزیہ نگار چین، روس اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ کے اجلاس اور جنوب مشرق ایشیا کی تنظیم آسیان سمیت تمام علاقائی تنظیموں میں مذکورہ تینوں ملکوں کے کردار کو مؤثر بنانے کے بارے میں ہندوستان کی تجویز کو انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں. ایک ایسے وقت جب امریکہ ہندوستان کو بیجنگ اور ماسکو کے مد مقابل لا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، روس اور چین کی طرف سے اقتصادی اور سیکورٹی معاملات میں ہندوستان کو شریک کرنا اور اہم علاقائی معاملات میں ہندوستان کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوششیں انتہائی اہم معلوم ہوتی ہیں. مبصرین کے مطابق امریکی صدر باراک اوباما کا حالیہ دور ہندوستان اور نئی دہلی واشنگٹن کے درمیان طے پانے والے اہم اقتصادی اور سیکورٹی معاہدوں کے ساتھ سلامتی کونسل میں ہندوستان کی مستقل رکنیت کی حمایت کرنا دراصل حکومت امریکہ کی ان کوششوں کا حصہ ہے جو وہ ہندوستان کو چین اور روس سے دور رکھنے کی غرض سے کرتا چلا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے حالات میں ایشیا میں نئے اقتصادی اور سیکورٹی سیٹ اپ کے قیام کی غرض سے روس، چین اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ کا سہ فریق اجلاس اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ کردار اس خطے میں امریکہ کی اقتصادی اور فوجی اثر و رسوخ کے لیے ایک چیلنج بن جائے، کیونکہ روس اور چین بحر الکاہل کے علاقے میں امریکہ کی فوجی موجودگی سے خوش نہیں اور جاپان کے ساتھ چین کے سرحدی تنازعات نے امریکہ کی طرف سے ٹوکیو کی کھلی حمایت کو ایشیا کے امور میں مداخلت سمجھا جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ روس اور چین ہندوستان سمیت خطے کے دیگر ملکوں کے تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے ایشیا میں امریکہ کے سیکورٹی منصوبوں پر عمل درآمد کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. البتہ ہندوستان بھی عالمی طاقتوں کی نظر میں اپنی اہمیت کو پوری طرح محسوس کرتا ہے اور اس صورتحال سے اپنے حق میں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں اجلاس میں ہندوستان کی جانب سے سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے چین کی حمایت حاصل کرنے کی کوششوں کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے.
ناظرین، گزشتہ دنوں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان ڈیولپمنٹ فورم کا اجلاس ہوا، جس میں دنیا کے 30 ملکوں اور 5 عالمی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. اس اجلاس کا مقصد پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کا اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لینا تھا. حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کو سیلاب کے نتیجے میں 43 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. ادھر اقوام متحدہ نے 500 ملین ڈالر کی امداد کی جو اپیل کی تھی، اس میں سے بہت تھوڑی رقم اب تک اقوام متحدہ کو موصول ہوئی ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان ڈیولپمنٹ فورم کا اجلاس کس حد تک کامیاب رہا ہے؟ ممتاز تجزیہ نگار سجاد میر اس بارے میں کہتے ہیں.
اصل میں جی اس اجلاس سے بہت سی باتیں سامنے آئیں. ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ پاکستان کے حوالے سے بہت سے ملکوں کو جو ریزرویشن ہے تحفظات ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی شفافیت نہیں ہے فنڈ کے استعمال پہ, وہ بھی کھل کے سامنے آیا. اور دوسری بات پاکستان کی طرف سے بھی کھل کر یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان جو ہے دوسرے ملکوں سے جو انہوں نے وعدے کر رکھے تھے وہ پورے نہیں کیے. دونوں باتیں کھل کر سامنے آئی. اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں ٹیکس لگائے جائے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کی جائیں جو بہت ضروری ہے معیشت کو سہارا دینے کے لیے. لیکن جو امداد اس موقع پہ اعلان کیا گیا, جاپان نے 500 ملین کا کیا, سعودی عرب نے 400 کا کیا, اور شاید جمن نے یا کس ملک نے 50 ملین کا کیا, یہ تو نئے تھے. امریکہ کا بھی 500 ملین گنا جاتا ہے لیکن وہ کیری گلوبل بل کا حصہ ہے. یعنی بہت سے ملک جو ہیں آئی ایم ایف جو کنڈیشنلٹیز ہیں ان کے ساتھ, اور بہت سی چیزیں جو قرضے ورلڈ بینک سے ملنے تھے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے, اسی کو اسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. خاص طور پہ امریکہ یہی کر رہا ہے کہ پرانی امداد جو کیری گلوبل بل کی ہے وہ اس کو دے رہا ہے. جہاں تک اسلامی ملکوں کا تعلق ہے, ایران کا ہوا, سب ملکوں کا تعلق ہوا, ترکی کا ہوا, یہ سارے ملک پاکستان کو حت المدان مدد دے رہے ہیں. اور اس کے لیے یہاں ان کے کارکن بھی موجود ہیں جو مختلف کیمپوں میں جا کر کام بھی کرتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں. اور بہت سا کام یہاں میڈیکل کا اور ریہیبلیٹیشن کا اور ریسکیو کا ہمارے برادر اسلامی ممالک نے کیا ہے. لیکن جہاں تک غیر ممالک کا تعلق ہے وہ تانے زیادہ دیتے ہیں اور یہ زیادہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے ٹیکس پیئر بل ادا نہیں کریں گے, اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو ہمارے ٹیکس پیئر کیوں آپ کے لیے مدد کریں یا اس کی حمایت کریں. ارے بھائی جو اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں وہ کیا ہمارے سر پہ عالمی اس اسٹیبلشمنٹ کی توپی ہوئی نہیں ہے؟ اسی جنگ کے سلے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جگہ جگہ دہشت گردی پھیل رہی ہے, ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ عالمی طاقتیں اس کے باوجود بھی چیخ کی چلاتی رہتی ہیں اور ایسے موقعوں پر تانے دینے کے علاوہ اور کوئی کام کرتی ہیں. ہال بروک نے بھی کہا کہ پاکستان کی معیشت میں فلاں فلاں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایسی مدد کریں گے کہ یاد رہے گی. وہ مدد تو خیر ابھی کب آئے گی اور کیوں کر آئے کچھ نہیں جانتا, سوائے اس کے کہ پاکستان کو اسلامی ممالک سے کچھ توقع ہے اور اس سے زیادہ توقع اس بات پر ہے کہ پاکستان اپنے مسائل کو بہتر طور پر خرچ کرے. بیڈ گورننس کے مسائل سے پاکستان اگر دو چار ہے تو پاکستان کو اس سے نبٹنا ہوگا. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سوائے تقریریں کرنے کے اور باتیں کرنے کے یہ کچھ نہیں کرتے اور کوئی بات خاص طور پہ پیدا نہیں کرتے. فائدہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنی معیشت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کا بھی بیان تھا, ہمارے وزیر خزانہ بھی بولے, ہمارے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی بولے. تو ان سب کی وجہ سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ پاکستان لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا مسئلہ کتنا گمبھیر اور کتنا سنجیدہ ہے.
ناظرین اگر آپ پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تنقید کرنا چاہتے ہیں یا کوئی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے zawiya_nigah@sehattv.ir. ناظرین گزشتہ دنوں میانمار کی رہنما آنگ سانگ سوچی بالآخر 15 برس کی نظر بندی کے بعد رہا ہو گئیں. عالمی سطح پر ان کی رہائی کا خیر مقدم کیا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق آنگ سانگ سوچی نے اپنی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں کام شروع کر دیا ہے اور ملک کے نئے سیاسی منظرنامے کے مطابق اپنی پارٹی کا نیا لائحہ عمل تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آنگ سانگ سوچی کی رہائی کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
میانمار میں اپوزیشن کی رہنما آنگ سان سوچی کو 15 سال کی گھر پر نظر بندی کے بعد آخر کار 13 نومبر کو رہا کر دیا گیا. سوچی میانمار کی ایک سابق رہنما جنرل آنگ سان کی بیٹی ہیں. سوچی کے والد برطانیہ سے میانمار کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں شامل تھے. آنگ سان سوچی نے نیشنل پارٹی کی تشکیل اور تشدد سے پاک جدوجہد کے ذریعے ظاہر کر دیا کہ وہ کوئی وراثتی عہدہ حاصل کرنا نہیں چاہتی بلکہ ان کے لیے آزادی اور جمہوریت اہمیت رکھتی ہے. اس راستے میں آنگ سان سوچی کی جدوجہد نے انہیں ایک بار 1990 میں پارلیمانی انتخابات میں کامیابی تک پہنچا ہے، لیکن وہ جمہوری راستے سے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود بھی اقتدار حاصل نہ کر سکیں۔ اس کے باوجود آنگ سان سوچی نے فوجی حکومت کے خلاف تشدد آمیز جدوجہد کا راستہ اختیار کرنے سے گریز کیا۔ شاید سوچی کو امن کا نوبیل انعام دینے کی ایک وجہ جمہوریت کے لیے ان کی تشدد سے پاک جدوجہد تھی، لیکن میانمار کے معاشرے پر فوجیوں کا حکم چلتا ہے، وہ فوجی جو مخالف نظریات کو برداشت نہیں کرتے۔ یووین مانگ 1947 کے بعد میانمار کے پہلے صدر تھے اور اونو اس وقت وزیر اعظم کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ ان دونوں افراد نے 14 سال تک میانمار پر حکومت کی اور دوسرے لفظوں میں ایک کمزور جمہوری حکومت چلا رہے تھے۔ 1962 میں جنرل نیون نے عوام کی منتخب حکومت کا تخت الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور 80 کے دہائی کے اوائل تک انہوں نے میانمار پر حکومت کی۔ اس کے بعد موجودہ حکمراں جنرل تان شوے نے نیون کو اقتدار سے ہٹا کر خود اس پر قبضہ کر لیا۔ آنگ سان سوچی در حقیقت ان حالات کا قریب سے مشاہدہ کر رہی تھی، وہ حالات جنہوں نے ان کی سوچ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ فوجی حکومت سوچی کو ناگن کے نام سے پکارتی تھی، اور اس کا خیال تھا کہ سوچی مغرب والوں خاص طور پر امریکہ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ فوجی حکام یہ دلیل دیتے تھے کہ انہوں نے ایک سابق استعمار یعنی برطانیہ کے ایک باشندے سے شادی کی ہے، اور اسی بنا پر فوجی جنرل سوچی کی مدد اور ان سے ملاقات کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے۔ البتہ فوجی جنرل سوشلزم آئیڈیولوجی کے دائرے میں اور چین پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسی کوششیں کرتے رہے کہ سوچی اور دیگر مخالفین کے ساتھ ایسا طرز عمل اپنائیں کہ مغرب جس کے خلاف زیادہ سخت رد عمل ظاہر نہ کرے، اور ملک کی سیاسی تبدیلیوں کے عمل کے جن کے بارے میں جنرلوں کا دعویٰ تھا کہ مغربی رنگ لیے ہوئے تھا، کے بارے میں جنرلوں کا نقطہ نظر جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کی تنظیم آسیان میں میانمار کی رکنیت کے بعد بدل گیا۔ میانمار کے فوجی حکمرانوں نے کوشش کی کہ آسیان کی پالیسیوں کے مطابق اور اس تنظیم کے انسانی حقوق کے منشور پر دستخط کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچی اور جمہوری تحریک کے ساتھ پورا رویہ رو رکھیں۔ میانمار کی اس تاریخ اور آنگ سان سوچی کی 15 سال کی گھر پر نظر بندی کے بعد رہائی کے پیش نظر کیا مغرب سوچی کی رہائی کو اپنے لیے کامیابی سمجھتا ہے؟ کیا پارلیمانی انتخابات کے بعد سوچی کی رہائی مغرب کے ساتھ میانمار کے تعلقات میں موجود غلط فہمیوں کو ختم کر سکتی ہے؟ یہ ایسے وقت میں ہے کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے مانند آسیان کے بعض رکن ممالک نے آنگ سان سوچی کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ کیا یہ خیر مقدم میانمار کی جانب سے ترقی اور پیش رفت کے منصوبوں کی پابندی کی علامت ہے؟ یقینی طور پر پارلیمانی انتخابات میں تمام جماعتوں کی شرکت میانمار میں قومی امن و آشتی کے عمل میں مدد دے سکتی تھی، لیکن سوچی اور ان کی جماعت ان انتخابات میں شرکت نہیں کر سکی۔ بظاہر انتخابات کا فائدہ صرف یہ نکلا کہ سوچی کی رہائی عمل میں آ گئی۔ بعض تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنی پارٹی کی تعمیر نو کے لیے آنگ سان سوچی سیاسی عمل میں واپس آئی ہیں، ان کی پارٹی کو کل عدم قرار دیا جا چکا تھا۔ یہ ایسا علم ہے کہ فوجیوں کے بقول میانمار میں انتخابات کے بعد ایک غیر فوجی حکومت تشکیل پائے گی، اس لیے میانمار میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔
ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ آپ کی خدمت میں سحر یونیورسل نیٹورک کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت امریکہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اگر صہیونی بستیوں کی تعمیر عارضی طور پر بند کر دے تو امریکہ اس کی ہمہ گیر عالمی سطح پر سیاسی اور فوجی حمایت جاری رکھے گا۔ لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ حکومت اسرائیل نے امریکہ کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے، اور وہ عارضی طور پر بھی فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے مشرق وسطی میں اور مشرق وسطی کی مجموعی صورتحال کے تناظر میں، ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار گلشن نقوی صاحب۔ گلشن نقوی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
جی شکریہ آپ کا۔
گلشن صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ عارضی طور پر فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر روک دے۔ سوال یہ ہے کہ یہ صہیونی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ ہے کیا، اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں اسرائیل صہیونی بستیوں کی تعمیر روکنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا چاہتا ہے ان صہیونی بستیوں کی تعمیر سے، وہ بھی 1967 کے مقبوضہ علاقوں میں؟
جی، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ صہیونی حکومت جو ہے وہ ایک جعلی حکومت ہے، اس کا کوئی قانونی جواز جو ہے وہ نہیں ہے۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر دنیا کے مختلف ممالک سے صہیونیوں کو یا یہودیوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر ایک ملک بنانے کی کوشش کی گئی اور قبضہ کیا گیا فلسطینیوں کی سرزمین پر۔ تو اب یہ چونکہ ایک خاص ایک نظریے کی بنیاد پر یہ ملک صہیونی جو ہے وہ وجود میں،
صہیونی نظریات کی بنیاد
جی اس کو وجود میں لانے کی کوشش کی گئی، اور مختلف حربوں کے ساتھ طاقت کے ذریعے اور دیگر ناجائز طریقوں سے فلسطینیوں کی سرزمین پہ قبضہ کیا گیا، اور وہ فلسطینی جن کی یہ زمینیں تھیں ان کو وہاں سے نکال کر جلا وطن کیا گیا، نکالا گیا، ان کے ملک سے نکالا گیا۔ تو اصل چونکہ صہیونی چاہتے یہ تھے اور اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ آبادی کا تناسب جو ہے فلسطین کی سرزمین میں، مقبوضہ فلسطین کی سرزمین میں آبادی کا تناسب جو ہے وہ صہیونیوں کے حق میں کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ فلسطینی ملک ہے تو فلسطینی باشندے رہتے ہیں وہاں پر، جو مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور کچھ ان میں یہودی بھی ہیں، لیکن اب چونکہ صہیونی حکومت چاہتی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے خاص نظریاتی صہیونی جو ہیں ان کو لا کر وہاں پر بسائے، اور وہاں کا جو تشخص ہے، فلسطین کا جو تشخص ہے، فلسطینی تشخص اور اسلامی تشخص جو ہے اس کو ختم کرے اور خاص صہیونی تشخص اس کو دے۔ تو یہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہیں وہاں پر، ایک یہ کہ صہیونی تشخص جو ہے اس کو لانا وہاں پر، اور اسلامی و فلسطینی تشخص جو ہے اسے ختم کرنا، اور آبادی کا تناسب جو ہے وہ صہیونیوں کے حق میں کرنا۔ تو چونکہ صہیونی حکومت، جب بھی کوئی حکومت بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک بنیادی رکن جو ہے وہ آبادی ہے، لوگ ہیں، شہری ہیں، تو اس کے لیے صہیونی حکومت چونکہ ایک ناجائز حکومت کو کسی طریقے سے جائز کرنا چاہتی ہے، اس کو چونکہ عالمی سطح پر صہیونی حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اب صہیونی حکومت چاہتی ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے اس کی، تو اس کے لیے مجبور ہے کہ وہاں آبادی جو ہے وہ صہیونیوں کے حق میں ہو، اور اسی لیے وہ دنیا بھر سے زیادہ صہیونی لا کر فلسطینی علاقوں میں بسانا چاہتی ہے تاکہ آبادی جو ہے مسلمانوں کی یا فلسطینیوں کی جو ہے وہ کم ہوتی جائے اور صہیونیوں کی آبادی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے۔ تو اسی وجہ سے صہیونی بستیاں جو ہیں وہ مسلسل تعمیر کر رہی ہے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ہے، صہیونی حکومت کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ وہ وہاں پر صہیونی بستیوں کی تعمیر روک دے، اور وہ بھی عارضی طور پر 3 ماہ کے لیے۔ تو اس کے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فلسطینیوں پر کے فائدے میں یہ چیز ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی امریکہ اور صہیونی حکومت کی نیت جو ہے وہ کوئی نیک ہے، اور واقعی وہ جو ہیں صہیونی بستیوں کی تعمیر جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سامنے آ چکا ہے، پہلے بھی اسرائیلی حکومت صہیونی بستیوں کی تعمیر کو روکنے کا دعویٰ کر چکی ہے کہ 3 ماہ تک کے لیے، پہلے بھی اس نے کہا، اعلان کیا کہ ہم روکیں گے، اور لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جن علاقوں میں اس نے کہا تھا کہ ہم نے ان علاقوں میں روک دیا ہے، عالمی تنظیموں نے خود یہ رپورٹیں پیش کی کہ نہ صرف یہ کہ ان علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر روکی گئی، بلکہ اس میں شدت کے ساتھ جو ہے وہ تعمیر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت اور امریکہ، یہ دونوں ملک جو ہیں، ان کے تمام کام جو ہیں جھوٹ، فریب اور ان باتوں پر مبنی ہوتے ہیں، اور اب بھی اگر انہوں نے کہا ہے تو اس سے یہ توقع نہیں وابستہ کر لینی چاہیے کہ واقعی وہ جو ہیں وہ صہیونی بستیوں کی تعمیر کو روک دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ خود انہوں نے کہا کہ عارضی طور پر 3 ماہ کے لیے، اور پھر اس کے لیے جو امریکہ نے جن امداد صہیونی حکومت کو جو امداد دینے کا وعدہ کیا ہے، بہرحال وہ اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ مستقل بنیادوں پر انہوں نے روکنے کا کوئی نہ عہد کیا ہے نہ اعلان کیا ہے، جبکہ عالمی برادری یہ چاہتی ہے کہ ان بستیوں کو مکمل طور پر، یعنی ہمیشہ کے لیے روکا جانا چاہیے اور وہ سہونی بستیاں جو پہلے سے وہاں پر موجود ہیں ان کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ بستیاں جو ہیں یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بالکل منافی ہیں۔ سہونی حکومت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے جو مقبوضہ علاقے ہیں جس پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے اس پر اپنی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھے یا جو پہلے سے موجود ہیں ان کو وہاں پر قائم اور برقرار رکھے۔ سہونی بستیوں کی تعمیر جو ہے وہ عالمی قوانین کے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے، لیکن سہونی حکومت امریکہ کی بے دریغ حمایت جو اسے ملتی رہتی ہے اور بعد میں ذکر کروں گا اگر کوئی سوال ہوا تو۔
گلشن نقوی صاحب، آپ نے اپنی اس میں اشارہ کیا کہ سہیونی بستیوں کی تعمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے کہ 1967 میں اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے ان میں وہ سہیونی بستیاں مسلسل تعمیر کر رہا ہے۔ امریکہ نے جو یہ پیشکش کی ہے کہ اسرائیل عارضی طور پر فلسطینیوں کے فلسطینی علاقوں میں سہیونی بستیوں کی تعمیر کو روکے اور اس کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کا راستہ ہموار کرے، بنیادی سوال یہ ہے کہ سہیونی بستیوں کی تعمیر چلیں اسرائیل روک دیتا ہے اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں جو کبھی بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے اب تک کے جو نظر جو مذاکرات ہوئے، تو اس کے بعد ان مذاکرات کے بعد اور ان مذاکرات کے جاری رہتے ہوئے سہیونی بستیوں کی تعمیر کا مستقبل کیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعاً امریکہ نے عارضی طور پر روکی، کیا یہ اسرائیل اس بات پر قائم رہے گا کہ اس کو تمدید کرے گا، اس میں اضافہ کرے گا کہ وہ سہیونی بستیوں کی تعمیر مستقل بنیادوں پر روکی جا سکے؟
جی بالکل، سہیونی حکومت جو ہے یہ بالکل ہرگز نہیں روکے گی اپنی سہیونی بستیوں کی تعمیر کو، کیونکہ یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پہلے بھی وہ اعلان کر چکی ہے اور اس نے پہلے بھی اپنے اعلان کردہ پروگرام کے برخلاف اس نے جو ہے سہونی بستیوں کی تعمیر جو ہے وہ بند نہیں کی، یعنی کہا کہ ہم بند کریں گے فلاں فلاں علاقے میں سہونی بستیاں جو ہیں وہ قائم نہیں کریں گے، گھر جو ہیں اور دوسرے مکانات جو ہیں وہ تعمیر نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی سہونی حکومت نے اپنے ان بستیوں کو جو ہے وہ ان کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو یہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سہونی حکومت کچھ عرصے تک جو ہے وہ گریٹر مشرق وسطیٰ کا نعرہ لگاتی رہی ہے، عظیم تر مشرق وسطیٰ کا نعرہ جو ہے وہ سہونی حکومت کی طرف سے سامنے آتا رہا ہے، تو اب بھی جو ہے سہونی حکومت اپنے ان ارادوں سے اور اپنے ان ناجائز مقاصد سے باز نہیں آئی ہے اور نہ ہی وہ باز آنے والی ہے، چونکہ ان کا ارادہ جو ہے وہ صرف فلسطین کے علاقوں پر جو قبضہ کرنا نہیں ہے بلکہ اسے وسیع تر جو ہیں ان کے مضموم مقاصد جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں۔ تو یہ توقع رکھنا کہ سہونی حکومت جو ہے وہ سہونی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ روکے گی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ توقع بالکل بیجا ہے، اور خود سہونی حکومت کی کابینہ کے وزیروں نے اپنی حکومت سے اور وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ اگرچہ امریکہ نے ان یہ کہا ہے، تجویز پیش کی ہے کہ سہونی بستیوں کی تعمیر جو ہے وہ عارضی طور پر روک دی جائے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ تعمیر جو ہے
وہ نہیں روکی
نہیں رکنی چاہیے اور جاری رہنی چاہیے۔
جی گلشن صاحب، میں ایک منٹ، ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ یہ اس پر میں آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا اس موضوع پر، ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارا رابطہ ہوا ہے ٹیلی فون لائن پر عالمی امور کے ممتاز تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ سہیونی بستیوں کی تعمیر فلسطین علاقوں میں عارضی طور پر بند کر دے اور فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کا راستہ ہموار کرے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل ایسا کرتا ہے تو امریکہ عالمی سطح پر اس کی فوجی اور سیاسی جو حمایت اور امداد ہے اس کا وعدہ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اب تک اسرائیل کی فوجی اور سیاسی امداد نہیں کر رہا؟
بالکل کر رہا ہے، اور مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ امداد رک جائے گی، چاہے اسرائیل کتنی بھی خلاف ورزیاں کرے، کتنی وہ امریکہ کی بات نہیں مانے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، آپ ماضی کو دیکھیں، اسرائیل نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے
جی،
اور امریکہ نے اس کی حمایت کی ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی بات ہے، امریکہ نے کر دی ہے کہ وہ نئی بستیوں کی تعمیر روکے. کب اسرائیل نے امریکہ کی بات مانی ہے؟ کب انہوں نے تعمیر روکی ہے؟ کبھی انہوں نے نہیں روکی. خاص طور پہ یہ جو موجودہ حکومت ہے نتن یاہو کی، یہ تو ایسی حکومت ہے کہ اس سے کوئی توقع رکھنا میرے خیال میں فضول ہے، اور یہ اپنی مرضی کریں گے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں. یہ تو دیکھیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ جتنی نئی بستیاں تعمیر کرنی ہے کر لیں، اگر آگے جا کر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، معاہدہ ہوتا ہے، تاکہ یہ جس طرح کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹیز، کہ بھائی یہ تو زمینی حقائق ہیں، یہ تو بستیاں بن گئی ہیں، اب تو یہ بستیاں ختم نہیں ہوں گی، یہ اس طرح کی بات ہے. اور یہ اسی لیے دیکھیں یہ نئی بستیوں کی تعمیر کر رہے ہیں تاکہ یہ ان کا قبضہ ہو جائے، اور بعد میں یہ اس کو اپنی ایک بنیاد بنائے، اور اس کے بنیاد کو لے کر وہ پھر کوئی بات چیت کریں اور معاہدہ کریں.
رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، میں یہاں پر یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ صہیونی بستیوں کی تعمیر نہیں روکتا، تو پھر امریکہ جس بات پر زور دے رہا ہے کہ اسرائیل صہیونی بستیوں کی تعمیر روکے، اور امریکہ کی اس دفعہ پوری کوشش ہے کہ فلسطین اسرائیل مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہوں اور ان کو کسی نتیجے تک پہنچایا جائے، اگرچہ وہ مطلوب ہو انہی کے متن نظر کے مطابق ہو، تو پھر فلسطین اسرائیل مذاکرات کا مستقبل کیا باقی رہ جاتا ہے؟
میرے خیال میں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اسرائیل یہ بات مانے گا کہ وہ بستیوں کی تعمیر روک دے گا، پہلی بات تو یہ ہے. اور یہ امریکہ نے بھی اس طرح کی بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے تو روکیں گے نہیں، اگر روکیں گے تو وہ عارضی ایک بات ہوگی، کیونکہ انہوں نے جن کا پلان ہے وہ تو نئی بستیاں تعمیر کرنا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے. اور پھر یہ مذاکرات جس طریقے سے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے اور اسرائیل کے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ مذاکرات جو ہے، یہ کیا پہلے کوئی اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ کتنے ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، معاہدے ہوئے، اس میں ناروے میں بھی اور امریکہ نے بھی سالسی کی، اور ساری جو بات چیت ہوئی اور جو معاہدے ہوئے وہ اسرائیل کے حق میں تھے. ہر بار فلسطینیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ کچھ ان کی بات ماننے مراعات دیں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی نئی بات سامنے آئی ہے، ایسا کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ اب آئندہ جو مذاکرات ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور اس میں کوئی فلسطینیوں کو اپنا حق دیا جائے گا. میرے خیال میں اس میں تو ساری کوشش امریکہ کی، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کوئی ایسا کریڈیبل جو ہے نا قابل اعتبار سالس نہیں ہے، وہ ایک فریق کا حامی ہے، وہ اسرائیل کا مکمل حامی ہے، اس کو فوجی امداد دیتا ہے. تو امریکہ سے یہ توقع کرنا کہ وہ انصاف کرے گا، میرے خیال میں یہ تو جاتی ہے، امریکہ کوئی انصاف نہیں کرے گا، امریکہ اسرائیل کے حق میں معاہدہ کروائے گا.
رحیم اللہ یوسف زئی صاحب آپ لائن پر رہیے گا، میں رخ کرتا ہوں ناظرین ایک بار پھر اسٹوڈیو میں موجود تجزیہ نگار گلشن نقوی صاحب کا. گلشن نقوی صاحب، جیسا کہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب فرما رہے تھے کہ امریکہ سے ثالثی کی توقع رکھنا جو ہے وہ فضول ہے، یعنی امریکہ اسرائیل کا کھلا حامی ہے، لہذا وہ جو بھی پیچ اپ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کروانا چاہے گا وہ صورتحال یہ ہونی چاہیے اس کی امریکہ کے تئیں کہ وہ اسرائیل کے حق میں ہو. تو ایسی صورتحال میں فلسطینیوں کے سامنے کون سا راستہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی فلسطینیوں کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟
جی فلسطینی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اس عزم کا اظہار جو ہیں وہ فلسطینی منتخب وزیراعظم اسماعیل ہنیہ بھی کر چکے ہیں، خالد مشعل بھی کر چکے ہیں، اور دوسرے حماس کے جو اہم لیڈر ہیں وہ سبھی اس بات کو واضح الفاظ میں بیان کر چکے ہیں کہ فلسطینیوں کے پاس اپنے حقوق حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے استقامت. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے جو جہادی اور جو استقامت کے ذریعے حاصل کرنے اپنے حقوق حاصل کرنے والے جو لیڈر ہیں، خاص طور پر حماس کے اور جہاد اسلامی کے جو لیڈر ہیں، ان کا یہ تجزیہ اور جس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں وہ بالکل برحق اور بالکل درست ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں فلسطینیوں کے سامنے. فلسطینی اگر واقعی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق حاصل کریں اور صہیونیوں کو ان کی تمام تر سازشوں میں ناکامی کا سامنا کرائیں، ناکام کریں ان کو، امریکہ کی تمام سازشیں اگر وہ ناکام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ آپس میں قومی اتحاد جو ہے وہ برقرار کریں، چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود فلسطینی جو ہیں بٹے ہوئے ہیں. ایک طرف محمود عباس کی فتح ہے اور وہ فلسطین کی جو نام نہاد خود مختار انتظامیہ ہے وہ، اور دوسری طرف حماس، یہ دو بڑے جو ہیں دھڑے ہیں. تو بہرحال ان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، فلسطینی رہنماؤں کو یہ چاہیے کہ ان اختلافات کو جیسے بھی ہو سکے مذاکرات کے ذریعے وہ اختلافات کو دور کریں اور آپس میں قومی آشتی جو ہے وہ برقرار کریں، قومی اتحاد اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر مل کر جو ہے وہ صہیونی حکومت کا مقابلہ کریں، امریکی سازشوں کا مقابلہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس یہ ایک ہی طریقہ ہے فلسطینیوں کے سامنے اپنے حقوق جی حاصل کرنے.
جی گلشن نقوی صاحب آپ تو موجود ہیں اسٹوڈیو میں، میں ایک بار پھر رخ کرتا ہوں ٹیلی فون لائن پر ممتاز تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کا. یوسفزئی صاحب، گلشن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ فلسطینیوں کے پاس ایسی صورتحال میں سوائے اس کے کہ وہ استقامت اور تحریک مزاحمت کو جاری رکھیں اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے. آپ کے خیال میں مشرق وسطی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں فلسطین کی تحریک آزادی اور خاص طور پر حماس کا رول جو ہے وہ کیا ہے؟ حماس کس طرح سے مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے فلسطین کے مسئلے میں؟
دیکھیں، حماس کو تو کمزور کرنے کی سازشیں پہلے بھی ہو رہی تھیں، اب بھی ہو رہی ہے. اور دیکھیں، انہوں نے تو انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، وہی حقیقی نمائندے تھے، ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ساری کوشش اب بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ حماس جو ہے وہ فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت نہ ہو، بلکہ اس کی جگہ محمود عباس اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ لوگ نمائندگی کریں. حالانکہ دیکھیں، یہ جو ہے ایک غیر نمائندہ اس وقت تنظیم ہے یا حکومت ہے ویسٹ بینک میں، اور یہ معاملات طے ہوں گے تو پائیدار نہیں ہوں گے. حقیقی نمائندے جو ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزاحمت تو کرنی چاہیے، مزاحمت تو بہت ضروری ہے، ورنہ تو اسرائیل اور باقی جو مغربی دنیا ہے وہ بات نہیں سنے گی، اور یہ ثابت ہو چکا ہے. پرامن وہاں پہ جد و جہد ہوئی ہے لیکن کسی نے اس کی پہچان نہیں کی. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں دنیا بھر میں جہاں پر اس طرح کی پرامن تحریک چلی ہے تو وہ اس کی بات کو نہیں سنا گیا، اور لوگوں نے مجبوراً ہتھیار اٹھائے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی خواہش ہو کہ وہ جنگ کرے اور اپنا نقصان کرے، یہ تو مجبوری ہوتی ہے، اس لیے وہ بالآخر ہتھیار اٹھاتے ہیں اور اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ابھی کہا گیا، ان میں اگر اتفاق ہوگا تو ان کی آواز میں قوت ہوگی، ان کی بات سنی جائے گی، اور یہ سب سے بڑی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو اب ایک تقسیم کر دیا گیا ہے فلسطینیوں کو، یہ ویسٹ بینک اور غزہ، ان کو ایک ہونا، مل کر اپنے آپ کو آگے بڑھنا ہے، یہ ایک بہت ضروری بات ہے. کیونکہ یہ کوشش تھی، سازش تھی، امریکہ اسرائیل سب نے مل کر ان کو تقسیم کروایا. یہ ہے کہ انصاف پسند لوگ ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے ان کی آواز کمزور ہے، لیکن لوگ آہستہ آہستہ میرے خیال میں وہ سمجھ گئے ہیں کہ غافل قوت کون ہے اور کس کو انصاف نہیں مل رہا، یہ سب کو پتا ہے. میرے خیال میں یہ جو آواز ہوگی انصاف پسندوں کی، اس کا فائدہ فلسطینیوں کو پہنچے گا.
رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں اس ٹیلی فونی گفتگو کے لیے، آپ سے خدا حافظ کہتا ہوں. گلشن نقوی صاحب، سوال یہ ہے کہ جیسا کہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب فرما رہے تھے کہ فلسطینیوں کو تقسیم کر دیا گیا، ایک طرف ویسٹ بینک ہے اور دوسری طرف غزہ کا علاقہ ہے، ایک طرف حماس کی حکومت، ایک طرف نام نہاد فلسطین انتظامیہ کی حکومت ہے۔ اب صورتحال یہ کہ صرف یہ تقسیم نہیں ہے بلکہ تقسیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اطلاعات ایسی آتی ہیں کہ ویسٹ بینک کے علاقے میں جو حماس کے کارکن ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے، یعنی فلسطینی انتظامیہ جو ہے وہ گرفتار کرتی ہے حماس کے کارکنوں کو، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور حماس کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ جو فلسطینی انتظامیہ ہے وہ اسرائیل کے کہنے پر کر رہی ہے۔ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ایک طرف قومی آشتی کے مذاکرات بھی جو ہیں وہ دونوں کے درمیان جاری ہیں۔
جی بالکل، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ فلسطینی اپنے حقوق جو ہیں وہ اسی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کہ آپس میں قومی آشتی جو ہے وہ برقرار کریں، تو جب تک ان کے اندر اتحاد قائم نہیں ہوگا، قومی آشتی نہیں پائی جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ تب تک اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اپنی سازشوں میں کامیاب رہیں گے اور فلسطینی اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکیں گے۔
نہیں، یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ، اس پر ذرا تھوڑی سی مختصر روشنی ڈالیے کہ یہ کیا ہے۔
ہاں وہی میں بیان کرنے جا رہا تھا کہ چونکہ یہ جو افتراق پیدا کیا گیا ہے غزہ پٹی میں اور مغربی کنارے میں یا حماس میں اور فتح میں، تو یہ اختلاف، اس اختلاف کے پیچھے جو ہے خود امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازش ہے۔ صہیونی حکومت ہرگز یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں متحد ہوں، تو یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ایک پارٹی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا کے رکھے تاکہ ان دونوں کے اندر اختلافات مسلسل برقرار رہیں۔ تو اس سلسلے میں اس کو محمود عباس کی اور فتح تحریک کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے، اور اپنی فتح تحریک جو ہے وہ وہی کام ان دنوں انجام دے رہی ہے، چونکہ ان دونوں کے اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ فتح تحریک جو ہے اس کے قریبی تعلقات ہیں، قریبی واسطے ہیں، قریبی رابطے ہیں اس کے صہیونی حکومت کے ساتھ، اور صہیونی حکومت اسی وجہ سے کامیاب ہے اپنی سازشوں میں اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے میں۔
جی
چونکہ
گلشن لطفی صاحب ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ کا وقت ہے۔
جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صہیونی حکومت کے کہنے کی بنیاد پر ہی، اسی کی ایما پر فتح تحریک جو ہے وہ حماس کے جو مجاہدین ہیں، جو اس کے کارکن ہیں، ان کو گرفتار کر رہی ہے۔
بہت بہت شکریہ گلشن لطفی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اگر پروگرام کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں، یا کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے zawiya_niga@sahaj.tv.ir۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظیم سزواری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔